ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معذرة الإخوان، اليوم بلغة أردو إن شاء الله، لكن لا تعلمون قضية المجلس إن شاء الله اللي فيها ذكر الله وذكر رسوله. سفهلے آداب قضاء حاجت کا ذکر تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس بیدینا. یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کرتے ہوئے کوئی شخص اپنے عضو مخصوص کو دائیں ہاتھ نہ پکڑے اور نہ پاخانہ پوچھتے ہوئے صاف کرنے کے وقت اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نہ پوچھے، بولا تنفس لینا اور برتن میں سانس نہ لے، کھانے پینے کے برتن میں. اس کی حکمت گزر چکی ہے، اگرچہ شرعی احکام کی حکمت ظاہر نہ ہو، لیکن ہمیں اس پر یمین بہرحال ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس چیز کا ذکر کیا تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اس کی برائی سے بچنے کیا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء کا پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں جو دین اور ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پانی یا کھانے میں سانس لینے سے مرض کا انتشار ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ نے یہ حکمت بتائی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کی حکمت ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کی روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کو کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پیشاب پیخانے سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف نہ پیٹ کرو نہ منہ کرو پیشاب یا پیخانے کے وقت، ولیکن شرقو او غرقو، البتہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کرو. یہ حکم خاص مدینے والوں کے لیے تھا، مدینے والے اگر پورب یا پچھم طرف منہ کریں گے تو قبلہ کی طرف نہ پیٹ ہوگی نہ ان کا چہرہ ہوگا، یہ ہے. لیکن یہ حکم عام شہر والوں یا عام ملک والوں کے لیے یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کا قبلہ پچھم اور پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ اور پورب اور پچھم نہ کریں. مدینے والوں کا قبلہ دکھن طرف پڑتا ہے، وہ لوگ مدینے سے کعبہ شریف سے مدینے والے کس طرف ہیں؟ شمال طرف ہیں، تو ان کو حکم دیا گیا کہ پورب اور پچھم رہو. جن کا قبلہ پچھم طرف ہے ان کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے منہ اتر اور دکھن جنوب اور شمال کی طرف کریں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فتح الغاية فلیستتر، جو پیشاب پائخانے کے لیے آئے خاص طور پہ، فلیستتر وہ اپنے کو چھپا لے، یعنی پردے میں ہو جائے. پیشاب کے وقت کچھ آسانی ہے اس طرح کی کہ اگر لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہیں تو آدمی ان کے مخالف سمت میں منہ کر کے تاکہ اس کی آگے کی شرمگاہ نہ ظاہر ہو پیشاب کر سکتا ہے. لیکن پاخانے کے وقت چونکہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی حالت میں بھی ہو، اگر کوئی آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہے تو اس کی شرمگاہ آگے یا پیچھے کی کھل سکتی ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حالت میں فرمایا کہ آپ جو ہے پردے میں ہو لیں. لیکن پیشاب کرتے وقت اتنی اجازت ہے کہ اگر لوگ پیچھے سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، لیکن آگے سے نہ دیکھ سکیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی قوم کی یہاں تھے یا بعض لوگوں کے یہاں آپ تشریف فرما تھے، ان کے یہاں ایک مزبلہ جس کو کہتے ہیں گھور، یا سمجھ لیجئے کوڑے کرکٹ کی جگہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف پیٹ کر کے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو اس سے یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت ضرورت آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیتا ہے اور یہ کہ پیشاب کے وقت پیشاب کے چھینٹے یا اس کے ذرات اس کے کپڑوں اس کے جسم پر آنے کا کپڑوں اور چھینٹوں کے آنے کا خطرہ نہ ہو تو پیشاب کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا حکم دیا ہے اور خود آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے. کھڑے ہو کر کے اگر ہم کسی غیر مسلم قوم کی تقلید میں یہ فیشن پورا کر رہے ہیں تو غلط ہوگا, لیکن اگر آپ کسی ضرورت کے تحت بعض امراض میں بھی یہ آتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ پیٹھ یا کمر کے درد میں, ہم لوگ طب کی کتابیں کچھ پڑھے تھے بہرحال, اس میں کہتے ہیں کہ اگر بعض امراض جو ہوتے ہیں کمر یا پیٹھ کے درد کے یا سمجھ لیجیے پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے کولے کا, ان کے درد کے لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مفید ہے, یعنی درد کم ہوتا ہے یا درد اس سے جاتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے چھینٹے آپ کے کپڑوں یا آپ کے جسم پر نہ پڑے. اگر پڑنے کا خطرہ ہو تو ایسا احتیاط کریں کہ اس کو بعد میں دھو لیں, ایک ضرورت کے تحت آپ کی ضرورت اس طرح پوری کر رہے ہیں تو اس کو دھو لیں. اسی طرح اور کوئی دوسری مجبوری ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کرکٹ کی جگہ پر آئے تو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک, یعنی یہ طبعی طور پر گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں تو بیٹھنا آپ نے پسند نہیں فرمایا, جیسا کہ علماء کی تفسیر ہے, آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پیشاب کیا ضرورت کے تحت, جس کو آپ ضرورت کے تحت جائز کہیں. عام طور پر حکم یہ دیا گیا کہ بیٹھ کر پیشاب کریں اور ایسی حالت میں کریں کہ پیشاب کی چھینٹیں اس کے اوپر نہ آئیں, اگر نیچے زمین ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یرتاد للبول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے ایسی زمین تلاش کرتے تھے جو نیچی ہوتی تھی, آپ سے نیچی اور نرم ہوتی تھی, تاکہ چھینٹے اگر سخت ہے پتھر ہے اس پر پیشاب کر رہا ہے آدمی تو اس کے چھینٹے اس کے اوپر واپس آ سکتے ہیں. یہ سب آداب ہیں بہرحال پیشاب کرنے کے, اور الحمدللہ آج کل کی دنیا میں تو گھروں میں اچھے سے اچھے اس طرح کے لیٹرین بن گئے ہیں, پیخانے بن گئے ہیں, بیت الخلا بن گئے ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے آدمی بیٹھ کر کے ہر قسم کے چھینٹوں یا نجاست سے پاک رکھ سکتا ہے. وہاں بھی مجبوری ہے, اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی جگہ ہو ہی نہ, جیسے مثلاً آپ جاتے ہیں خود مسلمانوں کے یہاں بھی ایئرپورٹوں پر ایسی جگہیں بنی ہیں کہ آپ کبھی کبھی بیٹھ, لیکن بیٹھ کر کے جگہ اگر پا رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کریں. جدہ میں آپ کو دیکھیے دونوں بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں اگر مسلم بھی آتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے بنا دیا ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے الحمدللہ یعنی جو شرعی پیخانہ ہے وہ بھی بنا ہوا ہے. اس وجہ سے آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں یہ چیز مل رہی ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کریں, یعنی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا جواز صرف اضطرار یا ضرورت کے ساتھ ہے, عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس مسئلے کی تاکید کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی عورتوں کی طرح پیشاب کر رہا ہے, یعنی گویا جاہلیت کے زمانے میں مردوں کا طریقہ یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں, عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا, یہ سنت شروع فرمائی یا شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت دی ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی اور بعد میں یہ دین بنا نبوت کے بعد بھی, وہ کہتے تھے کہ دیکھو عورتوں کی طرح بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے. تو مسئلہ تمام جوانب سے دیکھتے ہوئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا ہی ضروری ہے, لیکن اگر حاجت ہو ضرورت ہو, اور شرعی مسئلہ ہے کہ ضرورت تو بالکل محدودات, ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی حلال کر دیتی تو کھڑے ہو کر کے بھی آپ پیشاب کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر استثناء مقصود ہے, کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آپ کو علاج کر رہے ہیں تب بھی اس حالت میں جائز ہے, ورنہ عام حالت میں یہ چیز جائز نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الغائطی قالہ فعلک، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو آپ فرماتے تھے غفرانکا، غفرانکا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں. کیوں، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، معصوم بنایا ہے. لیکن عام حالات میں بیت الخلاء جو ہوتا ہے یہ جن اور شیاطین کا ماوا ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. ایسی حالات میں وسواس یا دل میں بہت سے ایسے خطرات آ سکتے ہیں جن کو اگر آدمی زبان پہ لائے یا دل پہ لائے تو گناہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر زمین آپ نے زبان پہ نہیں وہ چیز لائی یا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن دل میں آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو عزم جزم یا مسمم پر آپ کو ابھارے. اس وجہ سے یہ دعا اللہ کے رسول نے مشروع فرمایا کہ آپ اللہ کی پناہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو معاف کر دے، بخش دے، غفران کا، اے میرے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں. تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی روایت گزر چکی ہے، شاید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے بیت الخلاء میں تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جی نوجوان بتائیں کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ سنا آپ نے، یاد کیجئے. جن لوگوں کو نہیں معلوم، چاہیے کہ آداب لوگوں سے سیکھیں. آپ دنیا کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، پوچھ کر کے سیکھ رہے ہیں، یہ کیسے کرے وہ کیسے کرے، تو دین کی چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے بیت الخلاء میں تو پہلے بایاں پیر آگے کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ وہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا یا نکلوانے کا سبب بنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی وجہ سے ملعون بنایا تو اس نے دھمکی دیا اللہ کے سامنے ہی، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہم ان کو وَلَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ. حنک کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو گردن سے آپ ایسی طرح پکڑیں کہ وہ کہیں حرکت نہ کر سکے، گردن گھونٹ کر کے یا گردن میں رسی ڈال کر کے. تو شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ دھمکی دی کہ ہم اس آدم کی ذریت کو ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس وجہ سے انسان کو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تھے تو آپ موعوذات پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے دعا استفتاح پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے آپ استعاذہ کرتے تھے. بہرحال شیطان سے ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے. اس حالت میں، خاص حالت میں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی فرمائی، وحی کے ذریعے سے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت غفرانک، اے میرے رب ہم تیری پناہ چاہتے، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی، بہت بڑے فقیہ صحابی شمار کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی ہر قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہی زمین ہوتی ہے، بارش ایک ہی ہوتی ہے، لیکن بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس میں زیادہ گھاس اگتا ہے، زیادہ پھل اس میں آتا ہے، گھاس اگتی ہے اور پھل زیادہ آتا ہے. بعض زمینیں کچھ کم ہوتی ہیں، بعض زمینیں بالکل سوری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لائے ہوئے دین اور علم کی مثال یہی ہے، جیسے زمینیں، مختلف زمینیں ہوتی ہیں، اچھی زمین ملی تو اس میں زیادہ سے زیادہ، اس زمین کو اچھی بنا دی گئی تو اس میں زیادہ سے زیادہ گھاس اگے گی، زیادہ سے زیادہ پھل نکلیں گے، زیادہ سے زیادہ اناج اور پیداوار ہوگی، اس سے کم محنت ہوئی تو کم ہوئی. بہرحال یہ طبیعت ہے انسان کی بھی. حضرت عبداللہ بن مسعود سب صحابہ بہت 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 بڑی فضیلت کے مالک ہیں. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہو گئی تو ان کا درجہ تمام امت کے لوگوں سے بڑھ گیا، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شخص بھی کتنا بھی بڑا ہو جائے صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو برے الفاظ میں یاد کرنا یا تنقید کا نشانہ بنانا یہ دین ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ جو کار رسول کو گالی دیتا ہے اس کو اس کے لیے گردن زدنی، گردن مار دینی ہے اس کی. مسئلے کے طور پر ذکر کرتے کرتے اگر صحابہ رسول کو گالی دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو سجن میں ڈالا جائے گا اور کیا جائے گا، اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کی بھی گردن مار دی جائے گی اگر ان کو گالی دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ان پر تنقید کیا جائے تو یہ گالی ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس طرح کی غلطی کی اس طرح کی غلطی کی، کتابیں بازار میں آپ کو مل سکتی ہیں. کچھ لوگوں کی زبان اتنی تیز ہوئی کہ صحابہ کرام بھی آپ کی ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور صحابہ کرام کی عزت اور اکرام میں اور اضافہ کرے. تو بہرحال صحابہ کرام کا ایک ایک فرد تمام امت کے لوگوں سے افضل ہے. صحبت پیارے رسول کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، یہ ہر ایک کی ایک فضیلت ہے. حضرت ابوبکر خلفائے راشدین کی الگ فضیلت ہے، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے گھر کی مثال ان کی ہے جیسے بھرا ہو خزانے سے، علم سے بھرے ہیں. تو بہرحال بہت بڑے عالم تھے اور وہ چھوٹے طبقے تھے، بہت ہی چھوٹے طبقے تھے سبحان اللہ، اور ہلکا پھلکا جسم تھا. یہاں تک کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود گئے درخت سے مسواک توڑنے، تو اتنے ہلکے پھلکے تھے کہ وہ درخت کو انہوں نے کھینچا اس کی ڈال کو، تو ہوا تیزی سے آئی اور ان کو لٹکا لے گئی ایسے. تو لوگ ہنسنے لگے ان کو دیکھ کر کے، ان کی ہلکے پھلکے جسم کو دیکھ کر کے کہ ہوا میں ان سے کھیلنے لگی، ہنسنے لگے. تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لمما تضحکون بما تضحکون قالوا من دقت ساقی، اتنی پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں ہیں اس سے ہوا میں اڑ گئے، مجھے ہمیں ان پر اس پر ہنسی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لمما تضحکون لهما اثر عند الله من جبل احد، وہ تاکیدی طور پر سمجھو کہ اللہ کے ہاں ان کا وزن جبل احد کے سے بڑھ کر کے ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے عالم فاضل تھے. انہوں نے کہا کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے آئے. فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار، مجھے آپ نے حکم فرمایا کہ تین پتھروں کو لے کے آؤں. فوجدت حجرین، ڈھونڈنے گیا تو دو ہی کون سی زمین تھی جو نہیں ملی، بہرحال اسی جگہ ہو سکتی ہے ریتیلی جگہ جہاں اترے ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں صرف دو پتھر میں پایا، ولم اجد ثالثا، تیسرا پتھر نہیں پا سکا. فاتیتہ دروزا، تو میں لے کر کے آیا ایک گوبر کو یا لید کو کسی جانور کے. فاخذهما والقروزا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا. وقال، اور لید کو یا گوبر کو آپ نے پھینک دیا. وقال هذا رجس او رکس، کون سے الفاظ پر رسول نے فرمایا صحابی کو یاد نہ رہے، اس وجہ سے دونوں میں سے ایک لفظ تھا. دونوں کے معنی ایک ہے، عربی میں رکس یا رجس جو ہے ایک ہی معنی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ آپ نے یہ لفظ فرمایا یہ لفظ فرمایا، لیکن نتیجہ ایک ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ناپاک ہے، یعنی یہ پاک کرنے والا نہیں ہے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ جنوں کے دواب اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے. ہڈیوں کے بارے میں آپ نے اسے لا تستنجو ذروت ولا بعظم، ہڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ان جنوں کے لیے اس میں گوشت ملتا ہے ان کو، اس وجہ سے ان کے کھانے کو آپ گندا نہ کریں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے، کسی جانور کی لید بھی ہو اس سے یا گوبر ہو، معقول اللحم کا جانور بھی ہو، اس سے آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کو پاک کہا جائے گا. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب اور ان کے پیخانے کے پاک ہونے کا علماء نے فیصلہ کیا حدیث کی روشنی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم، بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر یا ریوڑ کے رخ رات گزارنے کی جگہ پر تو نماز پڑھ لو، اگرچہ وہاں ان کا پیشاب بھی ہو، ان کا پیخانہ بھی ہوتا ہے. اگر ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھنے یا صلاۃ پڑھنے کی اجازت نہ دیتے. اسی طرح پوری یعنی مسلمان اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ گوبر سے لوگ ہمیشہ کھانا وغیرہ پکاتے رہے اور اس پر اپنی روٹیاں رکھ کر کے سینکتے تھے، اگر وہ ناپاک ہوتی تو اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اس پاک ہونے کے باوجود بھی آپ گوبر یا لیپ سے کسی جانور کے کھانے اور گوشت کھاؤ، جانور ہو یا ایسا جانور ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، سب کی لیپ بات کی پاک بات کی ناپاک، لیکن اس سے استنجا جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی رہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا، وَأَلْقَى الرَّوْثَ، آپ نے دونوں سے استنجا کیا یا تیسرا بھی آپ نے ڈھونڈا؟ روایت گزر چکی ہے کہ لا تستنجو بأقل من ثلاثة أحجار، اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے، میں نے ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرو، لا تستنجو استنجا نہ کرو، بأقل کم سے من ثلاثة أحجار یعنی تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرو۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف دو پتھروں سے استنجا کیا؟ نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے الروضہ وقال ارغنی ثالثا، پھر ان کو تاکید کی جا کر کے تیسرا بھی ڈھونڈ کے لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان آدمی تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرے، یہ دلیل ہے، یا اگر اس حدیث کو آپ رکھیں تو اسلام کی نظافت پسندی یا اسلام نے جو نظافت اور پاکی کا حکم دیا ہے اس باب میں اس حدیث کو آپ رکھ سکتے ہیں، ایک سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال کم رہے گا، دوسرا تیسرا، اگر اس سے بھی نہیں پاک ہوا تو چوتھا پانچواں استعمال کر سکتے ہیں، کرنے کی اجازت ہے، لیکن کم اس سے کم نہ ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ پانی ملتے ہوئے بھی اگر آپ سے پتھروں سے استنجا کر لے رہے ہیں، تین پتھروں سے صاف کر لے رہے ہیں، تو آپ پاک ہو گئے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بقیہ اور جگہوں میں لگا نہ ہو، دوسری جگہوں پر اگر لگا ہے تو اس کو بہرحال صاف کرنا ہے پانی سے یا اسی پتھر ہی سے، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر مخرج سے کو اس طرح پوچھ لینے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، نماز روزہ اور دوسرے تمام کام اس سے کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف پیارے رسول نے صرف دونوں پتھروں ہی سے کیا یہ صحیح نہیں، کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ جا کر کے تیسرا پتھر بھی ڈھونڈ کے لاؤ، آپ میں درجہ مجبوری اگر دو نہیں تین نہیں پا رہے ہیں تو دو سے بھی کر لیں، لیکن علماء کا کہنا یہ ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ مقصود چونکہ یہ ہے کہ آپ مخرج کو یا جہاں پیشاب پیمانہ لگا ہے اس کو صاف کر لیں، تو پتھر اگر بڑا ہے تو اس کے دو طرف سے آپ ایک مرتبہ اس طرف سے ایک مرتبہ اس طرف سے صاف کریں۔ جی عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران، نبي حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہڈی یا گوبر سے استنجا کیا جائے، ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے، اور استنجا کا مطلب آپ دونوں سمجھے، بڑا استنجا چھوٹا استنجا جس کو کہتے ہیں، یعنی پیشاب اور پیخانے کی دم کا تنقیہ یا اس کی طہارت، اس کی تنظیم آپ پتھر یا ہڈی یا گوبر سے نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائے، وقال انہما لا یطہران، وہ پاک نہیں کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ پاک ہوں، اور پاک کرنے کے لیے پتھر سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ چیزیں ہڈی یا اگرچہ وہ پاک ہے، سخت ہے، پتھری کی طرح ہو، لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، انہما لا یطہران، وہ پاک نہیں کر سکتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه، بڑی بہت اہم حدیث ہے، تمام حدیثیں اہم ہیں، لیکن ایک معمولی مسئلہ جس کو ہم آسان سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، ایسا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کلام پاک میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے بعض چیزوں کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، تحسبونه حینا وهو عند الله عظیم، معمولی بات ہوتی ہے، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے آئی ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں قبروں کے پاس سے ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی بدکی آپ کی، دیکھیے یہاں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ کی حکمت اللہ کے حکم سے یا انسان اور جنوں کے علاوہ تمام جانور سنتے ہیں. تو دونوں کو ملاتے ہوئے یہ حکم نکلا کہ آپ کی اونٹنی بدکی عذاب کی آواز سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی کہ یہ دونوں عذاب دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لا یعذبانی, ان دونوں کو یقیناً عذاب, لام تاکید, انہما لا یعذبانی, ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبانی فی کبیر, کسی بڑی چیز کے بارے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. دوسرے بلا انہ کبیر, اگر بڑی چیز نہیں تھی تو عذاب کیوں ہوا؟ عذاب ہونے کا مطلب بڑی ہے, بڑی بھی نہیں آپ نے فرمایا لیکن بڑی بھی ہوئی. کیسے ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے؟ آپ عام اپنے استعمالات میں بھی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں, یعنی اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ چیز بڑی ہے لیکن لوگ اس کو بڑی نہیں سمجھتے ہیں, یا یہ کہ وہ نتیجتاً یا عذاب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہوئی, حالانکہ اس سے بچنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی, وہ چھوٹی چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ, ان دونوں میں سے ایک جو ہے اس کی عادت تھی کہ عام طور پر غیبت اور چغلیاں کرتا پھرتا تھا. کان یمشی بالنمیمۃ, لوگوں کی بات ہے, نمیمہ کہتے ہیں عربی میں, کہتے ہیں کہ فساد پیدا کرنے کے لیے, دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے اس کی بات اس کی طرف نقل کریں, اس کی بات اس کی طرف بڑھا چڑھا کر کے, یا حقیقت نہیں نکل کریں لیکن آدمی کو یہ سوچا جائے کہ یہ بات اگر اس کو پہنچے گی, کسی نے بتانا ایسے طرح کہہ دیا کہ بہت ہی بدتمیز آدمی, بہت ہی نالائق ہے, یہ ہے وہ ہے, اب آپ ہو سکتا ہے غصے میں اس نے یہ بات بول دی ہو, کسی کے لیے جائز نہیں کہ جا کر کے پھر اسے کہیں ہم تو وہاں سے تو ہوتا برا بنا کر رہا, وہ ادھر سے ٹینشن لے کر کے آئے گا, غصہ ہو کر کے آئے گا کہ تم نے کیوں ایسا کہا, کس نے کہا, فلاں نے کہا, پھر آپ کی دشمنی اس سے ہوئی, وہ آئے گا کہے گا ہم نے تو اس طرح نہیں کہا تھا, دونوں کی دشمنی اس سے ہوئی, عجیب یعنی مسئلہ بگڑ جاتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا, آیت شریفہ ہے, لا یغتب بعضکم بعضا, لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا, آپس میں جاسوسی ایک دوسرے کی نہ کرو, اگر کوئی بند کمرے میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو جھانکنے کا حق نہیں ہے, دروازے کے اوٹ سے اگر آپ جھانک رہے ہیں آدمی کو اندر سے احساس ہو گیا کہ کوئی جھانک رہا ہے, اس کو حق ہے کہ کوئی سوئی ہو یا کوئی سوجا ہو کوئی بھی چیز ہو اس سے آنکھ پھوڑ دے, اس کا کوئی میازہ یا اس کا کوئی ہرجانہ اس کو دینا نہیں پڑے گا. تو یہ حق ہے, لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا, کیا چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, گویا آپ کسی شخص نے اگر کسی کی غیبت کی تو گویا اس اپنے بھائی کو مردے اس کے مرے ہوئے حالت میں اس کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی مثال اس طرح دی ہے, اس لیے دی ہے کہ تم اس سے بچو, اس سے اس کو مکروہ سمجھو, فکرے تم ہو. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, دوسری حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنۃ کذاب, جو شخص فساد اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر نقل کرتا ہے اور اس کی بات اس سے لگاتا ہے, اس کی بات اس سے لگاتا ہے, فتنہ فساد کرتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ میں سے غیبت بھی ہے جس سے بچنا چاہیے, اس کے ساتھ صلات بھی ہے, صوم بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, اخلاق سنا بھی ہے, لیکن یہ بیماری جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس کی نیکیاں بھی تھی لیکن جہنم کے عذاب سے وہ صرف اس وجہ سے نہیں بچ سکا کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یتقی من بولہ, دوسرا آدمی جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا. دیکھیے بڑی چیز نہیں ہے پیشاب سے بچنا, ہوا کا رخ ادھر ہے تو آپ تھوڑی سی عقل لگا کر کے ہوا کے رخ کی طرف پیشاب نہ کریں, اگر کھلی ہوا میں کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اوپر پیشاب نہ آئے, دوسری طرف کریں, اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے مجبور پیشاب کریں تو ایسی جگہ کریں جہاں آپ کے اوپر نہ آئے, یا احتیاط کر کے کریں. اسی طرح کپڑوں پر نہ پڑے, اس کپڑے سے آپ نماز صلات پڑھیں گے, اور قرآن پڑھیں گے سب چیزیں آپ کی نجاست کی وجہ سے برباد جائیں گی. اس وجہ سے چھوٹی چیز ہونے کے باوجود یہ بہت بڑی چیز ہے, آدمی کو پیشاب سے یہ چھینکوں یا پیشاب سے بچنا چاہیے. اس وجہ سے اس کو پتھر سے صاف کریں یا کپڑے سے صاف کریں یا منڈیل سے صاف کریں یا پانی سے صاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ پتھر سے کبھی کبھی صاف کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ پانی سے صاف, اکثر آپ پانی سے صاف کیا کرتے تھے آخری زمانے میں. استنزفوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. حدیث شریف میں بھی آیا ہے, جس حدیث کو میں نے ذکر کیا تھا عبداللہ بن عباس کی, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا دو ٹہنیاں لے کے آؤ کھجور کی. تو گئے ٹہنی لے کے آئے تو آپ نے اس کو آدھی آدھی پھاڑ کر کے آدھی اس قبر پر آپ نے گاڑ دی اور آدھی اس قبر پہ. آپ نے صحابہ نے پوچھا لما فعلت هذا یا رسول اللہ, تو کہتے ہیں لعل اللہ ان یخفف عنهم العذاب. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. یہ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت امت کے ساتھ رحمت کی دلیل ہے, وہی یہ بھی دلیل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا سفارت دنیا اور آخرت میں قابل قبول ہے. آدمی کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ پیارے رسول اس شخص کے لیے دعا کریں, اس شخص کے لیے سفارت کریں. یہاں اس حدیث سے یہ مطلب بھی لوگوں نے نکال لیا ہے کہ بہت سے کو لے کر کے ہری ٹہنی یا ہری کوئی گھاس یا ہرا درخت قبروں پر لگا دیتے ہیں. یہ چیز مسئلے کے طور پر صحیح نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, دوسری مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دعا فرمائی ان کے لیے, میری دعا اور سفارت سے جب تک یہ سوکھیں گے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت دے دی کیونکہ وہ عذاب ان کو ہونا ہے, لیکن آپ کی دعا مبارک سے ان کے لیے ایک مدت دی گئی کہ جب تک یہ ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں ان کے عذاب میں تکلیف رہے گی. یہ دوسری روایت میں یقینی طور پر مسلم شریف کی روایت میں اس کی تفسیر آئی ہے. تو اب یہ رہ گیا کہ آپ یہ فعل کسی مردے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ قبر میں اس کے ساتھ ہری ٹہنی ڈال دیں یا قبر کے اوپر ہری ٹہنی گاڑ دیں, کیا جائز یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یا عدم خصوصیات کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کا عمل دیکھیں. ہزاروں صحابہ کی وفات ہوئی لیکن کسی صحابی کے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, احتیاط بھی کر سکتا ہے آدمی کی فلاں کی قبر کے اوپر لگا دو, خدا نہ خاصا اگر کوئی عذاب ہونے والا ہے تو اس سے تخفیف ہو جائے گی. تو بہرحال مختصر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز بدعت میں شمار کی جائے گی اگر کوئی شخص ایسا کرنے لگا, کیونکہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. خود اس شخص کے بارے میں عذاب کا ہونا وہی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا, پھر آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ ان کے لیے اتنی مدت تک کے لیے سفارش کر سکتے ہیں جب تک وہ سوکھے نہ. یہ سب چیزیں دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتی ہیں, اس وجہ سے یہ چیز سنت نہیں ہوئی. اور سنت نہ ہونے کی, استمراری سنت نہ ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا, بلکہ ایک مرتبہ ایک کسی صحابی کی عورت نے ان کے قبر پر, بخاری شریف میں وہ روایت ہے کتاب الجنائز میں, کہ انہوں نے چھجا بنا دیا, خیمہ ڈال دیا. تو حضرت ابو عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر گزرے, انہوں نے کہا کہ انزعہ, اس کو نکال دو وہاں سے, ہٹا دو. انما یضللہ عملہ, اب تو صرف اس کا عمل اس کو سایہ دے سکتا ہے. آپ اس پہ ہزاروں پانی ڈالیں, وہاں درخت لگا دیں, پھولوں کی مارک ڈال دیں, جیسے قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں لوگ, ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہی ہوتا تو آج کل کفار اور مشرکین جو ہیں اچھے سے اچھے باغیچوں میں دفن کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر یعنی اگر جانو یہ سبزی یا کسی کیا نام درخت کی وجہ سے عذاب ان پر کم ہوتا تو ان کے اوپر عذاب کم ہوتا, لیکن کہیں دلیل میں نہیں آتا ہے کہ کافر اگر دفن ہو رہا ہے باغیچے میں یا ہری بھری زمین میں تو اس کا عذاب کم ہوتا ہے. نہیں, یہ دیکھ کر کے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بہرحال یہ چیز سنت نہیں ہے. آپ نہیں گاڑ سکتے ہیں کسی کے قبر پر کوئی ہری ٹہنی یا درخت نہیں لگا سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا عذاب اس کی وجہ سے کم ہوگا. بعض لوگ جو جائز کہتے ہیں, چلتے چلتے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شیء اللہ یسبح بحمدہ, دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھتی ہیں، تو یہ ٹہنی والے درخت بھی تسبیح پڑھیں گے، اس تسبیح کی وجہ سے اس کا اس آدمی کا عذاب کم ہوگا. ٹھیک ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اس تسبیح سے آپ کا کیا فائدہ؟ اب تو اس کی عمل کا فائدہ ہے، جو کچھ کرے گا جو کچھ کیا ہوگا وہی وہ دیکھے گا. مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں مردے کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، انہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مفید ہے. مثلاً ان کے لیے آپ دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کیا آدمی کو، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو لأخیکم التثبیت، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو. فإنه الآن يسأل، ابھی وہ پوچھا جائے گا. یہ چیز کا رسول نے ثابت کی، اس کا مطلب ہے کہ دعا کے ذریعے سے کسی کے عذاب کی تخفیف ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دیتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو عذاب ہوتا رہتا ہے، اچانک اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، روحٌ وریحان من الجنہ، تو وہ سوچتا ہے کہاں سے آئی، تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہ بے دعائے اخیك لک، تمہارے کسی بھائی نے تمہارے لیے دعا کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ تخفیف یا یہ ٹھنڈی ہوا بھیجی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ چیز ثابت ہے. اسی طرح آپ کوئی مالی خرچ ان کے نام سے کریں، ان کے لیے آپ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیں، خود وہ کر کے گئے ہیں تو ان کو اس کا اجر ملے گا، کوئی دوسرا بھی ان کے لیے کر سکتا ہے. حج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر سکتا ہے تو اسے بھی ان کا گناہ جاتا رہے گا. بہرحال یہ سب، جہاں ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا کام دوسرے آدمی کے لیے آخرت میں وہی مفید ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چیز مفید ہے. اپنی طرف سے اگر کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں تو یہ چیز بدعت میں داخل ہوگی، اس کا کرنا حرام ہوگا.
دبانے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے،
عام طور پر قبر میں، عام طور پر اس مقصد سے نہیں کہ ان کو قبرستان میں یا درخت کی وجہ سے اصحاب القبور کو آرام ملے گا، نہیں. ویسے آپ زمین کو کام ملانے کے لیے عام طور پر اپنے یہاں یہی ہوتا ہے کہ آم کے درخت ہوتے ہیں اسی میں دفن ہوتے ہیں، یا کسی قسم کا جسم کا درخت ہوتا ہے، تو درخت آپ عام طور پر اس مقصد سے لگا سکتے ہیں کہ وہ سایہ رہے، لوگ جائیں وہاں، یا اس کے اس کا پھل کھایا جا سکے، زمین میں کرنا ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن اس نیت سے کہ اس کے ذریعے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی کسی کو اگر خدا خاصا عذاب ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ نیت صحیح نہیں ہے. وللحاکم، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت بیان فرمائے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اکثر عذاب القبر من البول، بہت سے لوگوں کے، عام لوگوں کے عذاب، عام طور پر وہ عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں، اعمال صالحہ ان کے پاس ہیں، لیکن چونکہ چھوٹی چیز تھی تو اکثر لوگوں کے عذاب جو ہیں وہ صرف پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں تاکید رکھنا چاہیے کہ پیشاب سے، اپنے پیشاب سے یا کسی کے پیشاب سے بچنے کی حتی امکان کوشش کریں. سورہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ابن مالک کے صحابی ہیں جو جن کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہوا ہے، صحیح روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کو مدینہ شریف جانا تھا، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن آدمی کو اپنے اسباب اپنے طور پر استعمال کرنا چاہیے. آپ کو مدینہ جانا ہے، آپ نے غار سور جانے کا مطلب یہ کیا عرفات اور طائف وغیرہ کی طرف نکلیں گے، آپ نے وہ راستہ اختیار کیا، غار سور میں جا کے چھپے، تین دن وہاں چھپے رہے، لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، چاروں طرف دوڑے، سراقہ ابن مالک ادھر گئے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھا، آگے بڑھے اور کفار مکہ نے بہت کچھ انعام رکھا تھا، 100 اونٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، 100 اونٹ رکھے تھے، اونٹ کی لالچ میں وہ گئے، قریب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحیح روایت میں آتا ہے تو حضرت سراقہ کہتے ہیں ساقت یدا فرسی حتی بلغت رکبتین، میرے گھوڑے کے دونوں پیر آگے سے گھٹنوں تک پھنس گئے، نکل ہی نہیں سکا. تو انہوں نے التجا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، میں آپ کے با... بارے میں کسی کو خبر نہیں دوں گا، بلکہ لوگوں کو کہوں گا کہ وہ ادھر نہیں گیا ہے، آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کا گھوڑا نکلا، پھر نیت خرید خراب ہوئی، پھر انہوں نے کیا ایسا۔ تیسری بار جب گھوڑا دھسا تو آخری بار انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے امان لکھ دیجئے اور مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں جا رہا ہوں، لوگوں کو کہہ دوں گا کہ ادھر نہیں آئے، آپ ادھر سے نہیں گئے ہیں، ادھر کوئی شخص آئے گا نہیں اور میں اپنے دین اور ایمان کا اظہار ان سے نہیں کروں گا۔ فلحال بہار علی صلاح ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مالک ابن جوشم، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ان سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں تو اپنے بائیں پہلو پر بیٹھیں، ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى، یعنی گویا بائیں پہلو پر زور دے کر کے بیٹھیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے علماء نے کہا کہ ضعیف ہے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، اس کی نسبت صحیح نہیں، اور بہت کچھ امکان ہے کہ کسی شخص نے اس کو ایک طبی نقطۂ نظر سے دیکھ کر کے اس کو منسوخ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور میں نے اس سے پہلے بار بار ذکر کیا اپنے درسوں میں کہ بہت سے لوگ جو کوئی چیز اچھی سمجھتے تھے، کلام پاک کی فضیلت میں، کلام پاک کی تلاوت میں، کلام پاک کے بارے میں اچھی آواز بنانے، بہت سی روایتیں لوگوں نے گھر رکھی ہیں، پوچھا گیا کہ آخر تمہارے پاس یہ روایتیں اور کلام پاک کے ایک ایک صورت کے بارے میں فضیلت کی روایتیں کہاں سے ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کیا نام ہے ابن اسحاق کی سیرت پڑھنے لگے ہیں اور ابن موسیٰ بن عقبہ کی کتاب پڑھنے لگے ہیں، قرآن سے شغل کم ہو گیا ہے، تو میں نے قرآن کی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے یہ روایتیں گھڑی۔ کوئی چیز دیکھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی نیت سے کیا، لیکن یہ فعل ان کا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدًا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہو سکتا ہے طبی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں کہ بائیں طرف بائیں پیر کی طرف زور دینے سے پائے خانہ جو ہے آرام سے نکلتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، شاید کسی نے اس کو دیکھا ہو تو اس کو صحیح روایت بنا دی ہو، یہ روایت بہرحال صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا تجرباتی طور پر یہ چیز ثابت ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اس کے برعکس کوئی تجربہ کر رہا ہو یا اس کے تجربے میں اس کے برعکس ہے تو وہ بھی چیز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ مسئلہ جس چیز میں کے بارے میں شریعت چپ ہے، ساکت ہے، کوئی کسی ایک چیز کا بیان یا ایک ناؤ کا بیان نہیں کیا، تو اس میں جیسا آپ کو مناسب ہو اس میں آپ مختار ہیں، اس کو آپ جیسا اختیار کریں۔ حدیث شریف میں کہیں بھی نہیں آیا صحیح حدیث میں کیا بائیں پہلو پر بیٹھیں یا دائیں پہلو پر، آپ کو اختیار ہے کسی پر بیٹھیں بشرط کی آپ کے لیے نقصان دینا ہو۔
قرآن میں مالک کے بارے میں یہ بھی آپ سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے کی بشارت دی تھی، اس کے بارے میں کیا؟
وہ سونا تھا یا کیا تھا ایسا آیا ہے حدیث شریف میں، جب صراقہ ابن مالک نے پناہ مانگی، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ روایت میں آتا ہے، اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ اس روایت کو علماء نے صحیح کہا ہے، یہ ہے کہ جب انہوں نے پناہ مانگی تو پیارے رسول نے ایسے گاڑھے وقت میں دیکھی، ابھی جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، اپنی جان اور اپنے صحابہ کی جان بھی محفوظ رہی، لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے آپ نے خبر دی، کئی کبھی کہا صراقہ وانت لبست سوار کسرا، وہ زمانہ کیا ہوگا کہ تم کسرا، اس وقت کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا، دنیا کا بڑا بادشاہ، بہت ہی مالدار، دولت حکومت سمجھی جاتی تھی اس کی حکومت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراقہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تم صراقہ کس طرح کے دونوں کنگن پہنو گے، وہ کنگن کس چیز کا تھا، سونے کا تھا یا چاندی کا تھا یا کس چیز کا تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے جواہر اور دوسرے کیا نام ہے کوئی نور وغیرہ جیسی کوئی چیز رہی ہو، اس چیز کا ہو، بہرحال اس میں یہ نہیں آتا ہے کہ سونے کے تھے، تو روایت میں آتا ہے، یہاں تک تو یہ روایت صحیح ہے، اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ جب فارس فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں اور کسرا کا کنگن ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کو بلا کر کے انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ لو یہ پیارے رسول کی پیشین گوئی ہے، تم پہن لو، پہن کر کے پھر اس کو اگرچہ یعنی کسی چیز کا بنا، لیکن یہ نہیں روایت ہوتا کہ ہمیشہ اس کو پہلے گھومتے تھے، لیکن بہرحال ان کو وہ چیز دے دی گئی۔ نہیں کبھی کہا سراقا وانت لبست سوائے کفرا، حضرت عمر نے ان کو پہنایا، یہ بھی آتا ہے. تو یہ چیز جہاں اور دوسری چیز پر دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی. اتنی بات سن 27 ہجری میں فارس فتح ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی صدی ہجری میں تھے، 27 سال کے بعد کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور آپ نے وہ خبر دی، اس کی تصدیق بھی ہوئی. حضرت عبداللہ ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہل قبا سے، قبا سب سے پہلی منزل پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے درمیان مدینے سے تھوڑی فاصلے پر جہاں پر آپ کی مسجد سب سے پہلی ہے، دنیا کی سب سے بڑی پہلی مسجد، ان کے بارے میں آتا ہے آیت شریفہ فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے پاس رہنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو یا پاکی کی جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، متطہر کے معنی ہے کہ تکلف سے اپنے کو پاک، یعنی کچھ تکلیف تو ہوگی، تکلف میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ چلتے پھرتے آپ نے لاوبالی پن کی طرح، یا اپنے کو پاکی کے لیے محنت اور اس کے لیے توجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا. طاہرین کا مطلب، متطہرین کا لفظ جو استعمال ہوا عربی میں، اس کا مطلب ہے کہ توجہ سے اپنے کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کی ثنا اور تعریف فرما رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پتھر کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اگر یہ ہم کہیں کہ یہ روایت نہیں ہے تو آپ کہیں گے روایت بڑی اچھی ہے، پانی اور پتھر دونوں کا استعمال بھی ہوتا چلے، لیکن یہ روایت اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. البتہ جو روایت صحیح ہے، صاحب خزیمہ من حدیث ابی ہریرہ بدون ذکر الحجارہ، صحیح روایت یہ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پاک استنجا کے پانی استعمال کرتے ہیں، اور قبا میں لگتا ایسا ہے کہ پرانے زمانے سے بھی پانی بہت زمانے سے رہا کرتا تھا، وہاں درخت اور کھجوروں کے درخت اب بھی ہیں اور پرانے زمانے میں بھی رہتا تھا. تو روایت صحیح یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم استنجا میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً پانی کے استعمال سے زیادہ پانی حاصل ہوگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف فرمائی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی وجہ سے. اور یہ کہ پتھر بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں، مسئلے کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس قصے کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ دونوں استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، بلکہ پانی کا استعمال کرتے تھے اور یقیناً پانی کے استعمال سے پاکی زیادہ ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس وجہ سے ان کی تعریف کی. تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کا استعمال استنجا کے لیے افضل ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پانی میسر ہے تو پانی کا استعمال زیادہ افضل ہے. باب الغسل و حکم الجنب، یہاں وضو آداب بیت الخلاء کا ذکر ختم کر کے مصنف نے غسل اور جنابت کے مسئلے کا باب باندھا ہے. اور غسل کا اصطلاحی معنی تو آپ کو معلوم ہے، غسل کے مسئلہ دھونا ہوتا ہے، لیکن غسل جب کہا جائے تو پورے جسم کے دھونے سے تعبیر ہوتی ہے یہ چیز. اور اسی طرح کوئی شخص جنبی ہے، جنبی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے خیال سے، یعنی وہ جمع بیوی سے جمع کے ساتھ یا احترام کے ذریعے اگر اس کو جنابت آ گئی، یا جس کو ہم کہیں گے ناپاک ہو گیا، حالانکہ یہ تعبیر ضعیف ہے، ناپاک مسلم ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ غسل کرے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ المومن لا ینجس، مومن جو ہے ناپاک نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کو جنابت لگ گئی، یعنی اس کو جنابت کے معنی دور رہنا، اس کو دور رہنا ہے بہت سی چیزوں سے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس حالت میں قرآن نہیں چھو سکتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے. بہرحال تو ان لوگوں کا حکم کیا ہے جو اس حالت میں مبتلا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء من الماء، پانی کا استعمال پانی نکلنے سے ہے. الماء یعنی آپ کے اوپر پانی کا استعمال اس وقت واجب ہوگا غسل کے لیے، یعنی جب آپ کا پانی نکل گیا ہو. پانی کا مطلب یہاں منی ہے، دوسرے پانی کا مطلب منی ہے. یعنی یہ کہ اگر کسی نے خواب دیکھا، خواب میں ایسی حالت آئی کہ اس کو احترام ہو گیا، جمع کر رہا ہے، لیکن جب جاگ کر کے دیکھ رہا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اگر تازہ چیز نہیں نظر آئے تو سوکھ جانا چاہیے، سوکھنے پر بھی اس جگہ پر کپڑا جو ہے سخت ہو جاتا ہے یا جسم پر اس کے آثار ہوتے ہیں. اگر یہ سب آثار نہیں ہے تو جو کچھ دیکھا ہے اس کی کوئی حیثیت باقی یا ناپاکی کے ساتھ نہیں ہوئی، یعنی یہ کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوا. اس کے برعکس حدیث کا معنی یہ بھی ہوا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے کوئی خواب بھی دیکھا اس طرح کا، لیکن اٹھے تو آپ کا کپڑا گیلا ہے، یا تو پیشاب نکلا ہوگا، یا چھوٹا آدمی بڑے آدمی ہو تو پیشاب کر سکتا ہے، یا تو پھر اس کی منی نکلی ہو. دونوں حالت میں اگر وہ چیز باہر ہے، تر ہو یا سوکھی ہو، تو بہرحال اس کو غسل کرنا واجب ہے. یہ اس روایت کا معنی ہے الماء من الماء. یہ چیز خاص احترام کے ساتھ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ حکم اسلام کا پہلے تھا کہ آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن اگر اس کا پانی منی نہیں نکلا تو منی نہیں نکلی پانی نہیں نکلا تو غسل واجب نہیں ہوگا، صرف عضو مخصوص دھو لے، وہ پاک ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. یہ پہلا حکم تھا، اور اسلام یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یا کوئی ایسی انہونی بات نہیں. ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کو شروع میں آہستہ آہستہ، چونکہ لوگوں کے اوپر شرم تھا، تو آہستہ آہستہ اس کا حکم دیا تاکہ ان کے دل پر اچانک بہت سا بوجھ نہ پڑ جائے. خود شراب کی حقیقت یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد آہستہ آہستہ اس سے منع کیا گیا. پہلے تو یہ ہوا کہ بھائی پی رہے ہیں تو پینے دو، کچھ دن تک پیتے رہے. اس کے بعد یہ منع کیا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بد مستی کی حالت میں تم نماز کے لیے نہ آؤ. تو لوگ سمجھتے تھے جب یہ نماز سے روک رہی ہے تو ہم کیوں پیے. بہت سے لوگوں نے اسی میں چھوڑ دیا. اس کے بعد جب آخری پوری سختی کے ساتھ آیا کہ یہ پانا پاک چیز ہے، پنچ کرے وہ اس سے بچا. اسی طرح یہ چیز بھی تدریجی چیز ہوئی، آہستہ آہستہ کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تاکہ ان کے دل قبول کریں. یہ حکم تھا پہلے کہ اگر آدمی ہم بستری کر رہا ہے، پانی نہیں نکلا، منی نہیں نکلی، تو غسل واجب نہیں تھا. لیکن یہ چیز منسوخ ہو گئی، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا کہ اگر آدمی نے جمع کیا، پانی نہیں نکلا، منی نہیں نکلی، پھر بھی غسل واجب ہو گیا. یہاں تک کہ اگر دونوں کے آرے کا حصہ آپس میں چھو گیا تو عید القتل کے پانی فقط وجب الغسل. اگر دونوں کے خطرے کی جگہ مل آپس میں مل گئے تو غسل واجب ہو گیا. اور یہ حدیث اس کا مطلب اگر ہم بات کریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پہلی تھی لیکن اس کا حکم باقی ہے احترام کے بارے میں. تو خواب میں اگر کسی نے دیکھا ایسی چیز، خواب اس کو یاد آ رہا ہے لیکن کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوا. خواب میں یاد نہیں آ رہا ہے لیکن چیز نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو غسل واجب ہوا. گویا پانی کے ساتھ پانی کا استعمال واجب ہو گیا. مطلب واضح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا جلس بین صوابعہ الاربع ثم جہدہا فقد وجب الغسل. یہ روایت یا اس طرح کی اور دوسری روایتیں بھی ہیں حضرت عبید نے کہا وغیرہ کی، اس میں صاف صراحت آیا ہے کہ اگر آدمی پہلے کا حکم یہ تھا کہ پانی نکلے جمع کے اور منی نکلے تبھی غسل واجب ہے، لیکن دوسرا آخری حکم جو شریعت کا ثابت حکم آخر تک رہا یہ ہے کہ اور شخص آدمی مرد اگر عورت کے سامنے بیٹھا اس کے چاروں شاخوں کے درمیان، یہ لفظی ترجمہ ہو، یہ جلد بین اصحاب الاربع، یعنی اس کے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان بیٹھا، یہ گویا اشارہ ہے جمع سے، یعنی اس نے یہ فعل کیا. ثم جہدہا، پھر اس نے اس میں اپنی طاقت استعمال کی، یعنی یہ سب استعمال یعنی اشارہ ہوا کہ وہ جمع کر رہا ہے. فقط وجب الغسل، اس کو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا. دوسری روایت میں آیا ہے انزل او لم ينزل، پانی کا انزال ہو، منی کا انزال ہو یا نہ ہو، اگر اس نے ادخال کر دیا تو بہرحال غسل واجب ہو گیا. یہ آخری حکم اور یہی ثابت حکم ہے، اور پہلے کا حکم یہ تھا کہ اگر نہیں نکلا تو غسل معاف ہے, یہ حکم جاتا رہا اور ثابت حکم آخری حکم جو قیامت تک کے لیے رہا اور تمام صحابہ اس پر متفق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے جمع کیا اگرچہ منی نہیں نکلی پھر بھی غسل اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے اگر وہ احتلام دیکھے, یعنی خواب دیکھے جس طرح مرد دیکھتا ہے, وہ خواب دیکھے کہ اس کے ساتھ مرد شوہر جمع کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے یا وہ پانی نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہے؟ نہیں نکلا اس نے اور پانی نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر پانی دیکھ رہی ہے تو غسل واجب ہے اس کے اوپر. یعنی مرد کا مسئلہ اور عورت کا مسئلہ یہ ہے, خواب دیکھا اس نے اگر اس کی منی نکلی تو بہرحال غسل اس پر واجب ہے اور اگر نہیں نکلی تب اس کے اوپر اس حالت میں غسل واجب نہیں جیسا کہ مردوں کا حکم ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ طبیعت دونوں کی ایک ہے, مرد بھی خواب دیکھ سکتا ہے عورت بھی خواب دیکھ سکتی ہے, لیکن بعض لوگ مردوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت صاف ہوتی ہے شفاف ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ خواب اس قسم کا دیکھتے ہی نہیں, یا یہ کہ بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. انہیں میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضرت انس کی والدہ خود, یہ تو روایت حضرت انس سے ہوئی, حضرت انس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے یہی سوال کیا, حضرت انس نے اپنی ماں کا یہ سوال گویا حکم کے طور پر بیان فرمایا اور پورا قصہ نہیں بیان کیا. روایت دوسری بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام سلیم نے حضرت انس کی والدہ سے پوچھا کہ کیا عورت اگر خواب دیکھ رہی ہے تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بات سن رہی تھی, انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا کہ فضاحت النساء یا ام سلیم, عورتیں کی تم نے بے عزتی کر دی, عورتیں ایسا دیکھتی اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کے خیالات پر آگندہ رہتے ہیں یا ان کے خیالات اس طرح کے رہتے ہیں کہ وہ سوچتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ خواب بن جاتا ہے. فضاحت النساء, ان کو یہ چیز بہت ہی چمبھی لگی, بلکہ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ حل یکون ھذا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کیا ایسا ہوتا بھی ہے کہ عورت خواب دیکھتی ہے کہ اس شوہر اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے یا اس کو پانی نکلتا ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نعم ایسا ہوتا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا فمن این یکون الشبہ, اگر ایسا نہیں ہوتا تو عورت کی مشابہت عورت کی شکل بچوں پر کیسے آتی, یہ روایت ہے, فمن این یکون الشبہ. اور یہ بہرحال یہ حقیقت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس کا قرآن نے بھی ذکر فرمایا, قرآن نے اشارہ فرمایا, حدیث شریف میں صاف حکم ہے کہ دونوں کے پانی سے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے, مرد اور عورت کے پانی سے, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, صرف عورتوں کا پانی, خدا خاصا ایسا بھی ہو کہ دو عورتوں کا پانی اگر مل جائے تو اس سے اولاد کا پیدا ہونا شبہ محال سمجھا جاتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کوئی ناجہ واقعہ ہو لیکن اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی اگر عورتیں جس کو یعنی چپکی کرنے کرنے کرتے ہیں چپکی لڑانے کو جو کچھ ہو اس طرح کے غلط کام کریں اس سے اگر دونوں کی پکا پانی یا دونوں کا منی ملا تو اس سے اولاد نہیں پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ایک بار قانون فطرت ہے. لیکن دونوں کے ملنے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب دونوں پانی اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ اس میں مسابقت ہوتی ہے, فَأَيُّهُمَا عَلَىٰ أَذْكَر, دوسری صحیح روایت مسلم شریف کیا ہے کہ جس مرد کا پانی اگر ماہ رجل اذکر, اگر پانی مرد کا پانی اوپر آ گیا تو اولاد جو ہے نرینا اور اولاد نر پیدا ہوتی ہے یعنی لڑکا پیدا ہوتا ہے, اور اگر عورت کا پانی اوپر آ گیا غالب ہو گیا تو بچی پیدا ہوتی ہے. اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ شبہ یعنی لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے, فمن این یکون الشبہ, اگر ایسا نہ ہوتا تو لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے لڑکا کیسے پیدا ہوتا, یعنی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ آدمی کا کوئی دخل نہیں اس میں, آگے پیچھے کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ المقدم والمؤخر. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ اپنے کو مرد سمجھ کر کے عورتوں کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہی لاتی ہے اور عورتوں کو کوستے ہیں, تو عورت کو حق ہے کہ مردوں کو کوسے. تمہارے اندر کمزوری ہے, تمہارا پانی کمزور ہے, تم نہیں آگے بڑھ سکا. خود ان کو سوچنا چاہیے, عورت کو نہیں کوسنا چاہیے, اپنے کو کوسنا چاہیے. اس وجہ سے طبی طور پر اس کو ڈوز دیا جاتا ہے. یہ چیز ہے, اور خود حکمت قدیمہ میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کو طاقت دینے کے لیے. اور اللہ کی قدرت سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ جب دونوں کے پانی اکٹھا ہوتے ہیں تو رحم کے اندر آگے جانے کے لیے دوڑتے ہیں. اس کی فوٹو وغیرہ بھی دیتے ہیں, بارہ کہاں تک گئی ہے. لیکن یہ چیز تو حدیث شریف سے بھی ذکر ہوا اس کا کہ آگے بڑھتے ہیں, اور جو آگے بڑھ گیا غالب ہو گیا اسی کا سبا ہوا, یعنی مرد اس کی طرح لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اگر وہاں پانی مرد کا آگے ہو گیا تو لڑکا پیدا ہوگا. اس وجہ سے یہ چیز بھی تنبیہ کرنے کی ہے کہ اخلاقی طور پر یہ چیز بہت ہی غلط ہے. اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنے اوپر صبر کرنا چاہیے, اپنے کو غلطی میں ڈالنا چاہیے, نہ کہ لڑکیوں کو. بہت سے لوگ عورتوں کو سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے, ہمیں اب لڑکی آئی تو اٹھا کر کے تم کو بھی پھینک دیں گے اور لڑکی کو پھینک دیں گے, سوری بھی میں پھینک دیں گے, جیسے کہتے ہیں 40 دن کی مدت جو ہے تو اس میں ہم اٹھا کر کے پھینک دیں. ایسی ہم آدت بھی کرتے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیز بہرحال اخلاقی شرعی اور ہر اعتبار سے غلط ہے. خود اپنا علاج کریں وہ. جی فمن اين يكون السبع. اسی طرح شباہت جو ہے کبھی کبھی, یہ بھی ایک چیز ہے. شباہت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لڑکا جو ہے اگرچہ پانی جو ہے مرد کا آگے بڑھ گیا, لڑکا پیدا ہوا, لیکن پھر بھی شباہت ماموں کی لے لیتا. کیوں؟ عورت کے اثر سے. ماموں کی شباہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے اگر دور الگ رکھ کر کے ماؤں کو پوچھا جائے یا دیکھا جائے تو باپ اور بیٹے میں کوئی شباہت نہیں ہوتی ہے, لیکن ماں کی طرف سے اس کے ماموں یا اس کے نانا کی شباہت معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری, یعنی پوری شکل, صورت ناک آنکھ سب لے کر کے آ گئے. تو یہ بھی حدیث میں اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کا کہ آگے آنے کی, اگرچہ وہ مرد کا پانی آگے بڑھ کر کے اللہ کی قدرت سے لڑکا پیدا ہونے کا سبب بنا, لیکن دوسری طرف سے شباہت کھینچ لے سکتی ہے عورت بھی, کی اس کی شکل کی ہو لڑکی یا اس کے ماموں یا اس کے بیوی کے بھائیوں یا نانا دادا جس کے طرف سے ہو. بہرحال یہ چیز ایک شرعی حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اس کا اقرار کرے نہ کرے کرتے ہیں اس وقت, تو ہم اس وجہ سے اس کو لیتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کہ دشمن بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے آج سے 1300 سال پہلے جس چیز کی خبر دی, اس کے آج 1300 سال کے بعد لوگ اس حقیقت تک پہنچے ہیں. جی یہ دلیل ہے ہمارے دین.